السلام علیکم، پروگرام گامدی میں خوش آمدید. ہم سب اس وقت عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں بالخصوص اور ساری دنیا کے اسلامی ممالک میں بالعموم جو مذہبی طبقے ہیں، جو علماء ہیں، وہ وہاں کے سیاسی اور معاشرتی نظام کو ڈائریکٹلی نہیں چھیڑتے اور وہ ایک سٹیٹس کو کے حامی نظر آتے ہیں. وہ نظریاتی طور پر تو اسلام اور اسلامی ریاست اور اسلامی نظام کی حمایت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ سٹیٹس کو کے حامی نظر آتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں. اور میں یہ الزام آپ پر بھی عائد کروں گا کیونکہ آپ بھی بتدریج تعلیم کی بات کرتے ہیں، لیکن آج تک اس بتدریج تعلیم سے، اس مناسب تعلیم سے اسلامی نظام یا اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکا.
پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی معاشروں پر آپ کا یہ تبصرہ درست نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا. اس میں جس طریقے سے اسٹیٹس کو کے حامی ہیں، اسی طرح آخری درجے میں اس کے خلاف جدوجہد کرنے والے بھی ہیں. اخوان المسلمون کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی یہاں کی جماعت اسلامی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہاں کی مذہبی جماعتوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اور اب تو بلکہ وہ اس حد پر چلے گئے ہیں جہاں انہوں نے تلوار ہاتھ میں پکڑ لی ہے. ان میں سے بے شمار جماعتیں، تنظیمیں، گروہ، علماء کی جمعیتیں ایسی ہیں جنہوں نے اسٹیٹس کو کے خلاف جدوجہد کی ہے، جانیں دی ہیں اپنی. مجھے ان کی کسی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے. اس وقت دنیا کے اندر بہت سی تنظیمیں مسلح جدوجہد کر رہی ہیں. جو لوگ فلسطین میں جدوجہد کر رہے ہیں، جن لوگوں نے کشمیر میں جدوجہد کی، میں ان پہ تنقید کرتا ہوں، ان سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن وہ تو اسٹیٹس کو توڑنے کی جدوجہد کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک میری آپ بات کر رہے ہیں، میرے نزدیک اسٹیٹس کو حقیقت میں ٹوٹتا ہی ایجوکیشن سے ہے. میرا یہ نقطہ نظر ہے. آپ اس پر مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں.
نہیں ٹوٹا
ہے. میں اس کی بہت سی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. مغربی معاشرے کے اندر صرف تعلیم ہے جس نے عظیم انقلاب برپا کر دیا. ہمارے سامنے ان کی 300 سال کی تاریخ ہے. آپ دیکھیں وہ تاریخ ریفارمیشن سے، رینائسنس سے، سائنٹیفک ریولوشن کے مراحل سے.
یورپ کو چھوڑ کے ہم واپس پاکستان پہ آتے ہیں. ایک بات ہے سادہ سی، جماعت اسلامی پاکستان ایک سیکولر معاشرے کی پاکستان میں مخالفت کرتی ہے، جماعت اسلامی ہندوستان ایک سیکولر معاشرے کی حمایت کرتی ہے، کیونکہ اس کو انڈیا کے پولیٹیکل سسٹم میں ایک سیکولر نظام سوٹ کرتا ہے، اور جماعت اسلامی پاکستان کو پاکستان کے نظام میں ایک مذہبی نظام سوٹ کرتا ہے. تو ہم صاحب، کیا میں یہ جماعت اسلامی کی صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کیا ہر مذہبی طبقے اور تنظیم کی جو جدوجہد ہوتی ہے وہ صرف اقتدار کے لیے ہوتی ہے؟
کی بات یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ کے جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو مدرسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو علم و دانش کی مجالس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں اور سیاست میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کیا غرض ہے کہ ہم ان کے محرکات اور ان کی نیتیں دیکھیں، ان کے نقطہ نظر کو دیکھیں گے، اس کا جائزہ لیں گے، اس سے اختلاف بھی کریں گے، اس سے اتفاق بھی کریں گے. یہاں کی جماعت اسلامی کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے، ہندوستان کی جماعت اسلامی کو اپنی رائے دینے کا.
یہ لوگ سٹیٹس کو کے مخالف ہیں، یہ لوگ تو ہمیشہ، انہوں نے 70ویں ترمیم کی حمایت کی، انہوں نے جنرل ضیاء الحق کا ساتھ دیا.
نہیں، ان کی تاریخ کے بھی مختلف ادوار ہیں. وہ بھی ادوار ہیں کہ جس میں وہ پھانسی کے تختے پر گئے ہیں، وہ بھی ادوار ہیں جس میں انہوں نے یہاں کی آمریتوں کو چیلنج کیا ہے، اور وہ بھی ادوار ہیں کہ جس میں وہ آمریت کے کاسہ ریس ہو کر رہ گئے ہیں. تو میرے نزدیک یہ جو آپ کی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، میں اس پہ نقد کر رہا ہوں. یعنی بہت معذرت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے معاشروں کو زندہ کریں، اس میں لوگوں کو رائے دینے دیں، اپنا نقطہ نظر بیان کرنے دیں، اور جمہوری اصولوں کے مطابق فیصلے
کریں. اس میں فرشتے ووٹ ڈال جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کون منتخب ہو گیا. اس میں یہ کوئی قابلیت نہیں ہوتی کہ کون بندہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کون بندہ کتنا نہیں پڑھا لکھا. دولت ایک قابلیت ہے، اثر و رسوخ ایک قابلیت ہے. اس کا کیا توڑے گا ہم سر؟
تدریج کے ساتھ یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے دیجئے. دنیا کے معاشروں میں اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہتھیلی پر سرسوں جما لیں، آج ایک انتخاب ہو اور اس کے نتیجے میں سارا معاشرہ درست ہو جائے. ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا. معاشروں کی ہمیشہ تربیت اور تنظیم کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، صبر کے ساتھ انتظار کرنا پڑتا ہے.
بنو عباس میں ہارون الرشید کے معاشرے کو آپ صحیح معاشرہ سمجھتے ہیں؟
میں تو دنیا کے اندر کسی معاشرے کو بھی صحیح معاشرہ نہیں سمجھتا، کیونکہ صحیح کا لفظ آپ کس معنی میں بولتے ہیں؟
جو جہاں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہوں، جہاں اسلامی اصولوں پر عمل ہوتا ہو.
اس طرح کے یوٹوپیا صرف ڈائیلاگز آپ پلیٹوں میں ملتے ہیں. معاشرے کو دیکھنا پڑتا ہے بحثیت مجموعی وہ کیسا ہے. میں تو خلافت راشدہ کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ بحثیت مجموعی وہ ایک اچھی حکومت تھی. اس کے بہت سے فیصلے ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کی رائے ایک اور ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کی اور ہو سکتی ہے. ہم معاشرے کو کیوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک روبوٹ کی طرح کام کرے اور وہ ہماری آراء کے مطابق؟
اگر معاشرہ ایک روبوٹ کی طرح کام نہیں کرے گا، جو کہ بہرحال وہ کرتا ہے، تو انارکی پھیل جائے گی. ہم سب
نہیں، انارکی کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی رائے پر قدغن لگا دیں. انارکی کا علاج یہ ہے کہ آپ شائستگی پیدا کریں.
آپ قدغن نہیں لگا رہے، آپ رائے کو انفلوئنس کرنے کی بات کر رہے ہیں.
رائے کو ایجوکیٹ کرنا، انفلوئنس کرنا جو ہے یہ تو غلط لوگوں کا کام ہوتا ہے. انفلوئنس وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی دولت سے، اپنے اقتدار سے لوگوں کی رائے پہ اثر انداز ہوتے ہیں. استدلال کی بنیاد پر جب رائے پہ آپ اثر انداز ہوتے ہیں، تو اصل میں آپ دلیل کا اثیر دوسرے کو کرتے ہیں.
ڈیموکریسی میں ہوتا ہے جو میجورٹی رول ہوتا ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. ضروری نہیں ایک براڈ سویپنگ کنسنسس ہو اور وہ لا بنے. جو ریلیجن کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ ریلیجن میں لوگوں کے سینٹیمنٹس بہت زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں. اگر آپ میجورٹی کے تھرو کوئی ریلیجس لا اگر آپ امپلیمنٹ کرائیں گے تو جو اس کی مائنورٹی ہوگی, اور وہ ایک بہت چھوٹی مائنورٹی نہیں ایک سائزبل مائنورٹی ہوگی, اس کو اچھا نہیں لگے گا, اور وہ وہی کام کریں گے جو طالبان نے کیا. طالبان کو وہ پسند نہیں تھا جو پاکستان کی میجورٹی نے اسلام امپلیمنٹ کیا تھا اور انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے. ٹھیک ہے, آپ باقی سارے جو نارمل آپ کے جو ہیں لیگل ایشوز ہیں اس میں لوگ ہتھیار نہیں اٹھاتے, اس طرح اتنے زیادہ نہیں اٹھاتے.
میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں جس میں لوگ ان کے علاوہ ایشوز پر بھی ہتھیار اٹھاتے ہیں. مثلا تامل ٹائیگر نے کس بنیاد پر ہتھیار اٹھائے تھے, آئرش آرمی نے کس بنیاد پہ ہتھیار اٹھائے تھے. طالبان نے اگر ہتھیار اٹھائے ہیں تو پورے معاشرے کے اندر اس کی مذمت ہو رہی ہے, پوری سوسائٹی اپنا نقطہ نظر ان کے خلاف بیان کر رہی ہے, اور اسی کو ڈیموکریسی کہتے ہیں.
اس میں پھر نہیں, اس میں وہ آئی آر اے بنی, وہ کیا نام ہے تامل ٹائیگرز, وہ انہوں نے کچھ ایشوز تھے ان کے, وہ ہمارے بھی ہاں اس طرح کی سیپریٹسٹ موومنٹس تھیں, لیکن ریلیجن میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ریلیجن
حل یہی ہے کہ آپ ڈیموکریٹک نارمز کو ترقی دیں, آپ لوگوں کو جمہوری اصولوں کی زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن دیں. آپ طالبان سے بھی یہ بات کریں کہ تمہارے لیے راستہ جمہوریت ہے, آؤ جمہوری اصولوں کے اوپر فیصلے کریں.
وہ جمہوریت میں ہار جائیں گے, وہ لوگ میجورٹی میں نہیں ہیں, وہ ہار جائیں گے, ان کو پتا وہ جمہوریت نہیں آئیں گے.
کچھ دیر تک جب آپ صبر کے ساتھ معاملہ کریں گے اور ایجوکیٹ کریں گے تو وہ یہ مان جائیں گے کہ یہی صحیح طریقہ ہے. اور سوسائٹی کے اندر ہر جگہ لوگ جذباتی بھی ہوتے ہیں, اور ہر معاشرے کے اپنے آپ معاملات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں کس جگہ سے اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کتنے معاملات ہیں جن میں بے پناہ جہالت ہے, لیکن ہم وہاں کیا کرتے ہیں, ہم اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. معاف کیجیے گا, یہ مغربی معاشرے میں اس وقت جو نظام آپ دیکھ رہے ہیں یہ نظام ایک دن میں وجود میں نہیں آیا. آپ اس نظام کی تاریخ پڑھیے, اس میں جو اسمبلی کا اسپیکر ہوتا تھا ان کے یہاں پارلیمنٹ کا, اس کو بادشاہ کے سامنے لے جایا جاتا تھا اور کتنے اسپیکر قتل کر دیے گئے. ایک پوری تاریخ گزری, مختلف مراحل سے گزری, اس کے بعد جا کے کچھ روایات بنی. سوسائٹی ایسی تشکیل پائی.
پوائنٹ یہ تھا کہ مذہب اور ڈیموکریسی دو الگ الگ چیزیں کہیں آپس میں مل نہیں سکتی. پہلا سوال بھی میرے اس سلسلے میں تھا, دوسرا سوال بھی یہی ہوگا. خلفائے راشدین کا دور مثالی دور کہا جاتا ہے, اور خلفائے راشدین کے دور میں دیکھا جائے تو اس میں آپ کو جمہوریت ڈیموکریسی کے یا پبلک اوپینین کے یا اس وقت کے کسی بھی اس طرح کے فارم کی آپ کو مثال نہیں ملتی. یا نامینیشن ملتی ہے یا پھر سلیکٹ فیو سے نامینیشن ملتی ہے, اور جو کلوزسٹ ٹو ریفرنڈم آپ کہہ سکتے ہیں جب وہ ہوا تو اس کے بعد جنگ ہوئی ہے.
دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں, ایک چیز ہوتا ہے اصول, ایک ہے اس کا اطلاق اور اس کی اپلیکیشن. اپلیکیشن ہمیشہ حالات کے لحاظ سے ہوتی ہے. خلفائے راشدین ایک قبائلی معاشرے میں نظم چلا رہے تھے. قبائلی معاشرے میں اگر آج آپ کو بھی انتخابات کرانے پڑیں, آپ کا بھی قبائلی علاقہ ہے, آپ کے بھی بلوچستان میں ابھی قبائل ہیں, تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی وہ چیزیں آپ کو قبول کرنا پڑتی ہیں جو وہاں کے تمدنی حالات کا ناگزیر تقاضا ہے. عرب میں قبیلے تھے, ان قبیلوں کے سردار تھے, ان سرداروں کو ایک نوعیت کا جمہوری اقتدار ان کے اوپر حاصل تھا. یہی سردار تھے جو زیادہ تر رائے پر اثر انداز ہوتے تھے, اور انہی کے ذریعے سے نظم اس سے پہلے سے چل رہا تھا. جب اسلامی حکومت قائم ہوئی, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظم قائم کر دیا اور خلفائے راشدین کے انتخاب کا موقع آیا, تو سب سے پہلا سوال یہی پیدا ہوا کہ اب اقتدار کس کو دیا جائے گا. اور آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری فیصلہ کیا فرمایا. آپ نے جو فیصلہ فرمایا وہ نقل ہوا ہے ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں. وہ فیصلہ یہ تھا کہ میرے بعد قبیلہ قریش کے لوگوں کو حکومت مل جائے گی. دلیل کیا دی؟ الناس تبعون لقریش, لوگ قریش کے پیچھے ہیں, لوگوں کی تائید ان کو حاصل ہے. مسلم ہم لے مسلم ہم و کافر ہم لے کافر ہم, مسلمان بھی ان کے مسلمانوں کے پیروں ہیں, اور جو پہلے منکرین تھے وہ بھی ان کے منکرین کے پیروں تھے. اس وجہ سے اس قبائلی نظام کے اندر جس قبیلے کو عوام کی عمومی تائید حاصل تھی اس کو اقتدار منتقل
کرتے راشدین جمہوریت کی حمایت کرتے تھے. جمہوری اصول کی,
جمہوری اصول کی, اس لیے کہ جمہوری اصول تو قرآن میں بیان ہوا ہے.
اپنی کتاب صبح الاقشا میں حضرت ابو بکر سے ایک کوٹ انہوں نے کوٹ کیا ہے. حضرت ابو بکر کا قول ہے کہ اقتدار اس کے حوالے کرو جو خود نہ کہے کہ اقتدار میرے لیے ہے, بلکہ لوگ اسے کہیں کہ اقتدار تمہارے لیے. نظام صاحب, جس جمہوری نظام کی جس میں ہم رہتے ہیں, جس کو ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے, اس میں ہر امیدوار خود کو مسٹر پرفیکٹ سمجھتا ہے اور کہتا ہے جی میرے میں یہ خصائص ہیں تو آپ مجھے ووٹ دیں. تو آپ اس جو آپس میں ٹکراؤ ہے, کانٹراڈکشن ہے, اس کو کیسے ختم کریں گے؟
سمجھ لیجیے, مذہب دو طرح سے اپروچ کرے گا. ایک قانون ہوتا ہے اور ایک انسانی اخلاق کی اصلاح ہے. یہ انسانی اخلاق کی اصلاح ہے کہ آپ حکومت کا نظم جب قائم کرنے جا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو آپ منتخب کریں جن لوگوں میں یہ اور یہ اوصاف اور صفات ہوں. یہاں عوام کو کہا جا رہا ہے ان کی تربیت کیسے ہو. ایک ہے قانونی معاملہ کیا. قانونی معاملہ یہ ہے کہ لوگ جس کے حق میں رائے دیں گے وہ منتخب ہو جائے گا. ایک یہ ہے کہ لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور پیغمبر لوگوں کی تعلیم دیتے ہیں, وہ معلم ہوتے ہیں انسانیت کے, وہ بتاتے ہیں کہ کیسے لوگوں کا انتخاب کرو اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کے اندر اقتدار کی حرص نہیں ہونی چاہیے.
پہلے انہوں نے جیسے ہی ریفرنڈم کیا سٹارٹ ہوا اسلامی تاریخ میں تو ساتھ ہی جنگ چھڑ گئی. پہلے تو جتنی خلفاء کی نامینیشنز ہوتی تھی
ریفرنڈم نہیں ہوا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو برسر اقتدار پارٹی یا جماعت ہے اس کے لیڈر مل کے انتخاب کرتے رہے, کوئی نامزدگی بھی نہیں ہوئی. آپ مجھے بتائیں اس وقت
آج آپ پاکستان میں ڈاکٹر اسرار احمد کی طرح خلفاء کا جو نظام تھا اس کے قیام کی حمایت کریں گے؟
میں تو جمہوریت کا حامی ہوں, جمہوریت کو اسلام کا تقاضا سمجھتا ہوں.
لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کی رائے میں جو خلافت کا ادارہ جمہوری نہیں اسلامی ادارہ.
دیکھیے یہ بات آپ ان سے پوچھیے گا, میں تو اپنا نقطہ نظر بیان کروں گا. اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن مجید نے جمہوری اصول کو قائم کیا ہے, خلفاء راشدین.
میں ان کا موقف صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میری جو سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی رائے میں جو خلافت کا ادارہ ہے جمہوری نہیں اسلامی ادارہ ہے. آپ کی رائے میں جو خلافت کا ادارہ ہے اصل میں ہے ہی جمہوری ادارہ, ٹھیک ہے ہم سب؟ میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا.
میرے نظر تو خلافت کا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے,
یعنی جس میں خلیفہ کا انتخاب کیا جاتا ہے مسلمانوں کا جو حکمران
خلافت,
یعنی مسلمانوں کا جو لیجسلیشن کا نظام ہے وہ ایک جمہوری ہوگا آپ کی رائے میں؟ ان کی رائے یہ جمہوری نہیں ہوگا بلکہ جو کلرجی ہے وہ اس کا منتخب کرے گی, مجتہدین جو ہیں اس کا انتخاب کریں گے.
میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کی یہ رائے ہے, آپ نے اگر کہیں پڑھی ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا. وہ بالکل دو باتیں الگ الگ ہیں جو کی جا رہی ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جمہوریت کے اوپر ہم کیا پابندیاں عائد کریں گے, میں تو اس کا بھی قائل نہیں ہوں. میرے نزدیک جمہوریت کو آپ اپنے طریقے پہ کام کرنے دیں, جتنے لوگ مسلمان ہوں گے اتنا اسلام سٹیٹ میں ظہور پذیر ہو جائے.
سر آپ نے گفتگو کے شروع میں بات کی تھی ایک سروے کی کہ پاکستان میں جو ہے وہ چند ہفتے قبل ایک سروے ہوا جس میں 81% کمیونٹی نے جو ہے وہ شریعہ کی انفورسمنٹ کے بارے میں رائے دی اور اس سے اگری کیا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ زبانی کلامی جو ہے وہ 81% کمیونٹی نے اسے اگری کیا اور اس کی ناگزیریت پر بھی زور دیا, لیکن جب بات آ جاتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی گروہ بندی ہے ہماری اور جو مذہبی فرقہ پرستی ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو بھی فرقہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی جس یعنی کہ فقہ کا یا جس مسلک کا یا جس گروہ کا پیروکار وہ ہے, اس پیروکار کے جو عقائد ہیں اور جس کے اعتقادات ہیں وہ اعتقادات جو ہیں وہ انفورس کیے جائیں, وہ امپلیمنٹ کیے.
بات پھر فرقہ پرستی
کا جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے کہ اس جو مذہبی فرقہ پرستی ہے اس کا تدارک اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے, اور اسلامی نظام کے نفاذ میں جو یہ ایک رکاوٹ ہے اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟
جمہوری عمل کو جاری کر دیجئے. جمہوری عمل کے بارے میں سمجھ لیجئے وہ صرف انتخابات کا نام نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں, آپ نے ابلاغ عامہ کے ذرائع کو بھی استعمال کیا ہے, آپ نے رائے دینے کی آزادی بھی دے رکھی ہوئی ہے, آپ ڈائیلاگ کو بھی انکریج کر رہے ہیں. یہ سب کام آپ ہونے دیجئے معاشرے کے اندر, یہ جیسے جیسے ہوں گے وقت کے ساتھ تبدیلی آتی چلی جائے گی. ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ جس تبدیلی کا ہم خواب دیکھتے ہیں سوسائٹی میں وہ صرف مذہبی تو نہیں ہے. اس سوسائٹی کے لوگوں کو روٹی چاہیے, ان کو کپڑا چاہیے, ان کو مکان چاہیے, ان کو انصاف چاہیے, ان کو امن چاہیے, یہ ایک دن میں مل جائے گا. اس کا راستہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جمہوری عمل کو جاری کریں. جمہوری عمل جیسے ہی جاری ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے ایجوکیٹ ہونے کے موقع ہوتے ہیں. جمہوریت کو تسلیم کرتے ہی آپ کو آزادی رائے کو تسلیم کرنا پڑتا ہے, آپ کو مکالمے کو تسلیم کرنا پڑتا ہے, آپ کو لوگوں کے اختلاف رائے کو ماننا پڑتا ہے, اور آپ کو یہ اصول ماننا پڑتا ہے کہ اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے تو وہ نافذ ہو جائیں گے. ہمیں اختلاف کا حق
جی آپ پوچھیے.
بنیادی طور پر تو اب بحث یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آپ نے یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ تنوع کو اور لوگوں کی اختلاف رائے کو جو احترام دینا چاہیے سر, اور جمہوریت کا ایک ایسا فارمولا ہے جو ہر سچویشن اور ہر کسی بھی مسئلے پر فٹ ہو رہا ہے, تو پھر اس طرح سے یونیورسلٹی کی آفاقیت کی تو کہیں گنجائش ہی نہیں رہتی, کوئی بھی الٹیمیٹ سچ نہیں ہے. تو پھر انسانوں نے اپنے انبیاء اپنے ایسے ڈیوائن تھاٹ بھی جمہوریت پہ کیوں نہیں سلیکٹ کیے؟ جمہوریت ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی جمہوریت نے تو انہیں نبی نہیں بنایا, وہ تو اللہ کی طرف سے آئے تھے. اس کا مطلب یہ کہ ایک سیکرٹ بلڈ لائن جو ہوتی ہے اگر وہ عوام کو رائے دے, یہ تو بڑا جو جمہوریت عوام کے ہاتھ میں اگر آپ سب کچھ دے دیں گے تو عوام تو کہیں پہ بھی آپ کو لے جائے گی. اور دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم انہیں ایجوکیٹ کریں, اس وقت اگر آپ موجودہ دور میں دیکھیں تو اس مطلب ہے فورن فنڈڈ میڈیا اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے کہ آپ تو لگے رہیں گے یہاں پہ 1400 سال اگلے بھی گزر جائیں گے تب بھی یہاں پر اسلامی نظام نہیں آئے گا. تو کس طرح سے یہ دو وے پروسیس ہے کہ ایک سیکرڈ جو بلڈ لائن ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کردہ جو نبی ہے وہ لوگوں کو جب رائے کو ہموار کرے گا تو وہ بھی ایک جمہوری نظام ہے, لیکن عوام کس طرح سے ایک صحیح فیصلہ کر سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کا
یہ بتائیے کہ خدا کے پیغمبر جب آتے ہیں تو وہ آ کے لوگوں کے اوپر کوئی ڈنڈے سے چیز مسلط کر دیتے ہیں؟ ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے انما انت مذکر لستا علیہم بمسیطر, وہ بھی آ کے لوگوں کو قائل کریں گے؟ جب لوگوں کو آپ قائل کر رہے ہوتے ہیں اور حق و باطل کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دلیل کی بنیاد پر ہوتے ہیں, وہ کبھی جمہوری بنیاد پر نہیں ہوتے. جمہوریت فصل نزاع کا طریقہ ہے, یعنی جب لوگوں میں کسی چیز کی تعبیر کے بارے میں اختلاف ہو گیا اور ہمیں ملک کی سطح پر قوم کی سطح پر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ جمہوری طریقے سے ہوتے ہیں. مذہب کے فیصلے جمہوری طریقے پر نہیں ہوتے. مجھے دین قبول کرنا ہے, میں دلیل کی بنیاد پر قبول کروں گا. ہو سکتا ہے ساری دنیا انکار کر دے اور میں ایک چیز کو مان رہا ہوں, لیکن جس وقت ہم قوم کے لیے کوئی قانون بنانے لگے ہیں تو اب اگر دین کی انٹرپریٹیشن زیر بحث ہے تو اس میں لازماً اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. یہ دونوں باتیں ہمیں خدا کے پیغمبر نے بتائی ہیں. یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ جس وقت حق و باطل کا فیصلہ کرنا ہو تو خاص ساری دنیا اختلاف کر رہی ہو, تم دلیل کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کرو. اور یہ بھی بتایا ہے کہ جس وقت اختلاف ہو جائے اور قومی سطح پر کوئی فیصلہ کرنا ہو اجتماعی سطح پر تو امرہم شورا بینہم کے اصول پہ فیصلہ کرو. ان میں دونوں میں کوئی تضاد نہیں. جس وقت ہم جمہوری فیصلے کو مان رہے ہوتے ہیں تو نافذ العمل مان رہے ہوتے ہیں, حق نہیں مان رہے ہوتے. مثال کے طور پر آپ اس وقت جمہوری طریقے کے مطابق ایک قانون نافذ کر دیجیے, وہ قانون نافذ ہو جائے گا. اگر اس میں کوئی کسی کی تازیانہ پیٹھ پر برسنا ہے تو میری پیٹھ پر بھی برس جائے گا. مجھے حق ہے میں اس سے اختلاف کروں, میں اپنی رائے بیان کروں, میں رائے عامہ کو ہموار کروں. تو دونوں چیزوں کو از راہ کرم خلط ملط نہیں ہونا چاہیے. دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. حق و باطل کے فیصلے استدلال کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور سیاسی فیصلے ہمیشہ جمہوری بنیاد پر ہوتے ہیں.
لیکن ٹرو ڈیموکریسی میں آپ کوئی بھی ریجیم سکسیسفل نہیں بنا سکتے اس طرح سے. اس میں مطلب ہے بیرونی خلفشار اور انتشار کا جو پرسنٹیج ہے یا اس کا جو امکان ہے وہ ہمیشہ بہت زیادہ رہے گا.
دنیا کے اندر جو اچھی جمہوریتیں اس وقت وجود میں آ گئی ہیں ان کی 100 سے زیادہ تعداد ہے, ان میں کوئی انتشار نہیں. سب سے بڑا انتشار اٹلی میں رہا. انتخابی نظام نے بتدریج اس کو بھی ختم کر دیا. آپ کسی نظام کو چلنے تو دے. مجھے یہ بتائیے اگر جمہوری نظام قبول نہیں ہے تو پھر شخصی نظام قبول ہے؟ پھر جلال الدین اکبر کی حکومت قائم کرنی ہے, عالمگیر کی حکومت قائم کرنی ہے, پھر کیا بہادر شاہ ظفر کے کسی فرزند کو تلاش کر کے لایا جائے کہ اس کو آپ نے اقتدار دینا ہے؟ راستہ کیا ہے پھر؟ پھر یا کوئی طبقاتی حکومت قائم کرنی ہے؟
ٹھیک ہے,
جب آپ نے لوگوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے. مجھے اس جملے کا مطلب سمجھا دیں جو قرآن نے کہا امرہم شورا بینہم. مسلمانوں کا مشورے کی بنیاد پر نظام وجود میں آئے گا, مشورے کی بنیاد پر قائم رہے گا, مشورے کی بنیاد پر ختم ہو جائے گا. جب آپ رائے کی دینے کا حق برابر مان رہے ہیں اور رائے کی بنیاد پر نظام قائم کر رہے ہیں تو اختلاف ہوگا تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی.
کہ آپ نے کہا امرہم شورا بینہم کے مسلمانوں کی جو حکومت ہوگی ان کے باہمی مشورے سے ہوگی. ہاں صاحب, آج کل صورتحال یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کی یا عیسائیوں کی یا ہندوؤں کی حکومت نہیں ہوتی بلکہ ایک ملک کی حکومت ہوتی ہے. پاکستان کی حکومت ہے, مصر کی حکومت ہے, ایران کی حکومت ہے. تو جب اس ملک کی حکومت کا ایک نیشن اسٹیٹ کی حکومت کا انتخاب کیا جاتا ہے تو صرف اس میں مسلمان ووٹ نہیں ڈالتے, اس میں غیر مسلم بھی ووٹ ڈالتے ہیں, جس کو جو اسلامک جورسپروڈنس ہے وہ اس کو باہر کر دیتی ہے غیر مسلموں کو ووٹ ڈالنے کے پروسیس سے.
کیوں باہر کر دیتی ہے؟ مسلمانوں کے اس کے فیصلے کرنے کا حق ان کو ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
غیر مسلموں کو اسلامی ملک میں ووٹ ڈالنے کا اختیار حاصل ہے اسلامی حکومت کے قیام میں.
ہم نے دیا ہوا ہے یہ حق, پاکستان میں حاصل ہے. اگرچہ ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا. پوری مسلمان
بتائیے, یہ جو لفظ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
میرے نزدیک سے ضرورت کوئی
نہیں, ضرورت نہیں ہے. ویسے آپ ان تھیوری اس میں اتفاق کرتے ہیں؟
قوم نے اگر ایک فیصلہ کیا,
اب ذرا ایک بات, قوم نے ایک فیصلہ کیا, پاکستان کے آئین میں واضح طور پر لکھا ہے کیونکہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ اس میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکا. فرض کیجیے دو منٹ کے لیے کہ آج جو پاکستان کی عوام کی اکثریت ہے وہ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہاں جوا خانہ کھل جانا چاہیے. اکثریت نے فیصلہ کر دیا, یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کرے گی, میں علمی سطح پر بات کروں. فرض کیجئے یعنی جمہوریت نے ایک فیصلہ کر لیا, لیکن اس جمہوریت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت کا جو فیصلہ ہے وہ نافذ العمل نہیں ہوگا, کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا. تو پھر پاکستان اسلامی جمہوریہ کیسے ہو سکتا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے جو آئین بنایا ہوا ہے اس کے تحت کچھ ادارے بنائے ہوئے ہیں. جب آپ اس نوعیت کا کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ عدالت میں چیلنج ہو جائے گا, کیونکہ وہ آئین کے خلاف ہوگا. آئین کو آپ بدلنا چاہتے ہیں تو دو تہائی اکثریت سے آپ اس میں ترمیم کیجئے. ایک پروسیس ہے جو جمہوریت کا ہم نے قائم کر دیا ہے, آپ اس پروسیس کو فالو کر کے جو کچھ کرنا ہے کریں. آئین کی خلاف ورزی کرنے کا تو کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی فوجی حکمران نہیں آ سکتا, اگر آئے گا اور آتے رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم اس کے خلاف احتجاج
کریں. خیال ہے کہ ہم اگلے 1400 سال تک بھی اس پہ بحث کرتے رہیں تو شاید اسلامی نظام یا ایسا نظام جس میں مسلمانوں کی حکومت اس لیے نہیں قائم ہو سکے گا کہ مسلمانوں کے بہت فرقے بن چکے. تو آپ مجھے بتائیے, آج عملی طور پر جو آپ کو ناظر ٹی وی پر دیکھ رہا ہے وہ کیا کرے کہ اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئے کہ وہ لوگوں کو اپنا اسلامی نظام کے مطابق اپنا عمل درآمد کرتا ہوا نظر آئے؟
میں تو اس اصطلاح کو صحیح نہیں سمجھتا, میں اس پر نقد کر چکا ہوں, آپ کو بتا چکا ہوں کہ فرد کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے اور بہت سے افراد یہ فیصلہ خود کر کے جس چیز کو درست سمجھتے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. کروڑوں کی تعداد میں مسلمان مسجدوں میں جا رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں جا رہے ہیں. آپ اسلام کو صرف سیاست میں کیوں محدود کر دیتے ہیں؟ وہ عمل کر رہے ہیں. اب رہا معاملہ سیاسی معاملات کا, آپ آج جمہوری اصول کو اختیار کر لیجئے. میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ جتنا معاشرے میں دین موجود ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے ظہور پذیر ہو جائے گا.
انٹیلیجنس ایجنسیاں, میڈیا, فورن ایڈ, فوج, یہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئے. ان کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟
دنیا میں کبھی ان ایجنسیوں نے, کبھی افواج نے, کبھی بادشاہوں نے نہیں چاہا, اس کے باوجود دنیا میں جمہوریت آئی. جمہوریت ایک ایسا پروسیس ہے جس کے لیے آپ کو صرف آزادی رائے کا موقع ملنا چاہیے. وہ پاکستان میں ہم کو حاصل ہے. ہم یہ پروگرام یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں, ہم لوگوں سے اپنی بات کر سکتے ہیں. ہم نے چیف جسٹس کی پوری مہم میں پوری قوم کو موبلائز کیا ہے. کسی نے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے, خس و خاشاک کی طرح بہ گیا ہے. آپ ہمیں موقع دیجئے آزادی کے ساتھ کام کرنے کا, یہ سب چیزیں غیر مؤثر ہو جائیں گی جن کا آپ ذکر.
آپ پوچھیں
سر, اس پروگرام میں ایک ٹرم یوز ہوئی تھی جاہل عوام, اور اس پہ آپ نے بہت زیادہ ریئیکٹ بھی کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ عوام کو یونیورسٹیز, کالجز میں ایجوکیشن نہیں, ایجوکیشن سوسائٹی کے ساتھ ساتھ خود ہی وقت کے ساتھ مل جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود 60 سال گزر گئے اور پاکستان میں ابھی بھی وہ شعور نہیں ملا پاکستان کے لوگوں کو. اور اگر آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی, تو ڈیموکریسی کو ہم, آپ بہت ٹرمز میں ایسا شو ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی زیادہ بہتر ہے ریلیجن سے. اور اگر کوئی ایسا کنسنسس ہے جس پہ کہ پوری عوام اکٹھی ہو جاتی ہے, کوئی ریلیجن کے خلاف چیز ہے لیکن سنس اکثریت ہے تو سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟
بات یہ ہے کہ آپ نے دونوں کو متقابل کیوں کھڑا کر دیا اور ترجیح کیوں دینا شروع کر دی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس مذہب کو میں مانتا ہوں اس نے سیاسی مسائل کے حل کے لیے ڈیموکریسی خود تجویز کی ہے. وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی, ریاست کا نظم اجتماعی جمہوری اصولوں پر قائم ہونا چاہیے. یہ اس کا اپنا اصرار ہے. اس کا جو دوسرا خلیفہ ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ لا خلافت الا ان مشورت من المسلمین, مسلمانوں کی رائے کے بغیر کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی. تو جمہوریت میرے دین کا اصول ہے. اس وجہ سے
اسلام تو ہر ڈومین کو کور کر رہا ہے. اسلام نے تو کوئی حصہ زندگی کا چھوڑا ہی نہیں, ہر چیز کے کور کر رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی ضرورت رہتی نہیں.
یہ آپ کا نقطہ نظر ہے, میرا نقطہ نظر نہیں ہے. میرے نزدیک
آپ کے خیال سے اسلام ہر فقے کو کور نہیں کر رہا, آپ کے خیال سے اسلام ہر نقطے کو زندگی کے کور نہیں کر رہا.
اسلام نے انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے اور انسانوں کو اللہ نے عقل دی ہے, علم دیا ہے, وہ تجربات سے سیکھتے ہیں, مشاہدات سے سیکھتے ہیں. جہاں انسان غلطی کرتا ہے وہاں اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے.
جی آپ پوچھیں
صاحب, آپ جمہوریت کی بات بھی کر رہے ہیں, آپ نے نظام کے حوالے سے بھی کافی اچھی سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے, لیکن قرآن مجید کی ایک آیت میرا جو ہے وہ آج مطمئن نظر ہے کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ مختلف خطوں کے حالات کے مطابق آپ وہاں ڈیزائن کرتے ہیں جمہوریت کو, وہاں کے لوگ جس سسٹم کو پسند کرتے ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. دنیا کے اندر ہر جگہ ایک فقہ کی حکومت نہیں ہے. میں مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں کہ 57 مسلم ممالک بھی کسی ایک توجیہ پر آج تک متفق نہیں ہیں. کچھ لوگ اہل سنت کا جو موقف ہے اس کو کرتے ہیں, اس میں بھی پھر چار آئمہ کے آگے ڈویژن ہے. کچھ لوگ اہل تشیع کے موقف کو درست سمجھتے ہیں, ان کے الگ ممالک ہیں, اہل سنت کے الگ ممالک ہیں. یہ الگ بات کہ پاکستان میں ان دونوں کے درمیان انٹریکشن موجود ہے, دنیا کے کئی خطوں میں انٹریکشن موجود ہے. لیکن آپ یہ جب ہم اس مرحلہ فکر پر آ جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا ایک جمہوری نظام قائم کرتے ہیں, اس کے مطابق اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق قوانین بناتے ہیں, اور پھر وہ قوانین دوسرے ممالک کے لیے جو مسلم ہی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. اور پھر ہم یہ بات بھی کرتے ہیں کہ سارے ملو اور اللہ کی رسی کو تھام لو. آپ مجھے بتائیے کہ جب موقف میں اس قدر واضح اختلاف موجود ہے تو کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ ایران عراق جنگ کا معاملہ آپ نے دیکھا, دونوں مسلم ممالک تھے, سالوں لڑتے رہے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ مسلم بلاکس ایک نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ جو ایران کی مخالفت کرتے ہیں, بلا وجہ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو مصر کے مخالفت کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ وہ سعودی عرب کو وہابی کنسیڈر کرتے ہیں. اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ حماس اور حزب اللہ دونوں اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر اگر وہ مل کے لڑیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ رسی کو تھام سکتے ہیں، لیکن وہ آپس میں اختلافات کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی لگے رہتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف بھی لگے رہتے ہیں.
مسلمانوں کی رسی،
یہ بات یہ ہے کہ ایک نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، پھر بتایا اللہ کی رسی کیا ہے قرآن مجید، اور تفرقہ برپا نہ کرو. تفرقہ برپا کرنا اصل میں ایک اور چیز ہے اور اختلاف رائے بالکل اور چیز ہے. صحابہ کرام میں اختلاف رائے ہوتا تھا، وہ تفرقہ برپا کرتے تھے. اختلاف رائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سنجیدگی سے ایک رائے قائم کی ہے، آپ نے وہ رائے دلائل کی بنیاد پر بیان کی ہے، دوسرا اس سے مختلف رائے رکھتا ہے، جمہوری طریقے سے فیصلہ کر لیجئے اگر کوئی قانون بنانا ہے. تفرقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کافر قرار دیں، آپ کسی کو زال اور مزل قرار دیں، آپ کسی کے خلاف جذبات ہموار کریں.
بنیاد کیا ہوگی؟ آپ کہتے ہیں جمہوریت ہوگی.
جو فیصلہ سیاسی سطح پر کرنا ہے اس کی بنیاد جمہوریت ہوگی، جو فیصلہ دینی سطح پر کرنا ہے اس کی بنیاد دلیل ہوگی.
گاندھی صاحب، جس کی بنیاد جمہوریت ہوگی، ظاہر ہے کہ جب جمہوریت کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بیٹھے گی اس کے کرنے کے لیے. پارلیمنٹ کا مزاج آپ پاکستان میں دیکھ لیجئے، پانچ دن میں بدل جاتا ہے. سوات آپریشن ہوا کچھ دن پہلے، سارے کی ساری سب جماعتیں جو ہیں وہ تیار تھیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، ہم حق میں ہیں. اور اس کے بعد پانچ دن میں صوفی محمد کے بیان آئے اور سب نے کہا کہ نہیں جی نہیں، آپریشن ہونا چاہیے.
جمہوریت کا حسن ہے
تو یہ جمہوریت کا کیا حسن ہے کہ پانچ دن میں آپ کا فیصلہ بدل گیا؟
جمہوریت میں ایسے ہی آرا میں ارتقا ہوتا ہے، لوگ رائے دیتے ہیں. اس میں
سسٹم کیسے چلے گا؟ آپ مجھے بتا دیجئے کہ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں ایک مرتبہ آپ ایک لبرل پارٹی کو چوز کرتے ہیں، اگلی مرتبہ آپ رائٹس کو چوز کرتے ہیں، پھر آپ دو سال اس گورنمنٹ کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر آپ لیفٹس کو. یعنی کہ لوگوں کی کوئی رائے نہیں ہے، لوگوں کو جو میڈیا بتاتا ہے، لوگوں کے جیسے ٹرینڈز بنتے ہیں انسانی نفسیات کے مطابق وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں.
آپ نے 31 سال تک یہاں جمہوری معاشرے کو پنپنے ہی نہیں دیا، آپ اس کو پنپنے دیجئے، آپ اس کو چلنے دیجئے، آپ کے بالکل پاس ہندوستان موجود.
جب پنپنے دیا تو تب کیا ہوا؟
میں یہ عرض کر رہا ہوں پنپنے کب دیا ہے؟ آپ تو 4 سال کا موقع بھی نہیں.
چار گورنمنٹس، دو نواز شریف کی اور دو بینظیر کی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ عامر تھی؟
ہر 2 سال کے بعد ختم کر دی گئی. آپ کے بالکل ہمسائے میں
جب وہ ختم کی گئی تو نیکسٹ ٹائم دوسری گورنمنٹ کیوں آئی؟ اسی کو لوگوں نے مزید کنٹینیو کیوں نہیں کیا؟
جمہوریت، جمہوریت اسی کو کہتے ہیں.
تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا بدل گیا،
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے، آپ کے پاس ہندوستان موجود ہے، اس کے اندر ایک جمہوری پروسیس کو آپ نے چلنے دیا، وہاں بھی لوگ کبھی کانگریس کے حق میں رائے دیتے ہیں.
حکومت کے اندر ہر 2 دن کے بعد فیصلہ بدل جاتا ہو، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک قوم کی بقا کا ضامن ہے؟
یہ قوم کی بقا کا انحصار اس پر نہیں ہے کہ فیصلہ ایک کر کے بیٹھ جایا جائے اور جمود میں مبتلا ہو جائے.
صاحب، جو 12 کروڑ عوام نے اس وقت کیا تھا اور اب 16 کروڑ عوام نے اب کیا ہے، کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی ایک بندے کا فیصلہ؟
قوم کی بقا کا انحصار اصل میں ہوتا ہی اس میں ہے کہ جمہوری معاشرے کو اس کے راستے پر چلنے دیا جائے. قوم کی بقا اختلاف رائے کو گوارا کرنے میں ہے، اس کو ختم کر دینے میں نہیں ہے. انسانیت کا حسن یہ ہے.
یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اپنی سوسائٹی سے گین کر رہے ہیں، بلا وجہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ طالبان کا ایشو ہے، طالبان کے ایشو کے اوپر ہم لوگوں نے کیا بات کی کہ جی کچھ عرصہ پہلے ایک گورنمنٹ تھی، وہ سب لوگ کہتے تھے کہ جی طالبان جو ہیں وہ اسلام کا نام بہت روشن کر رہے ہیں، اور سب سارے دیکھیے کہ آج تک ہمارے علماء ہیں جو ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ طالبان بالکل رائٹ ہیں، بالکل صحیح ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ طالبان کا موقف درست نہیں ہے. طالبان نے 2-4 کمنٹ دیے اور اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم انہیں طالبان کو جو ہمارے ہی پنپائے ہوئے ہیں، ہمارے ہی پالے ہوئے ہیں، ہم ان کے خلاف ایک جنگ کر رہے ہیں.
یہ آپ کچھ فیصلوں پہ تنقید کر رہے ہیں نا، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں کہ آپ کو یہ حق حاصل ہو کہ آپ یہ تنقید کر سکیں. اگر یہاں امیریت ہوتی، اگر یہاں بادشاہت ہوتی تو آپ کو یہ گفتگو کرنے کا موقع نہ ملتا. یہ گفتگو کرنے کا حق آپ کو جمہوریت نے دیا ہے
تاکہ آپ بدل جاتے ہیں کریں ود ان دی ٹائم ڈیوریشن جو ہمارے فیصلے بدل رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار جمہوریت ہے.
عوام کی ایجوکیشن نہیں ہوئی، اس کی ذمہ دار جمہوریت نہیں ہے، اس کی ذمہ دار عامریت.
صاحب، جب ایجوکیشن ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس اور لوگ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کس طرح حق دے رہے ہیں لوگوں کو؟
اصل میں دونوں چیزیں پیرلل چلتی ہیں. کبھی کسی قوم کی تعمیر کا کام،
ایک چیز پیچھے رہ گئی اور وہ پیرلل نہیں چلی، تو آپ یہ کہیں کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے عامریت ہونی چاہیے، جب آپ عوام کو ایجوکیٹ کر لیں گے تب ہم لے آئیں گے جمہوریت. اب آپ کس لیے حمایت کر رہے ہیں؟
وہ عامریت آپ کی قائم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سب اپنی زبانیں بند کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے،
اس لیے کہ عامریت جب آئے گی
مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھیں، میں ہوں یا کوئی اور ہو،
مسئلے کا حل یہ ہے.
بات یہ ہے کہ عوام کی ایجوکیشن جب نہیں ہے، آپ کہتے ہیں عوام کی ایجوکیشن یہ کوئنسائڈ کرتی ہے ساتھ جمہوریت کے. اب ایجوکیشن ہے نہیں، جمہوریت چلے جا رہی ہے، غلط فیصلے ہو رہے ہیں، ہر 2 دن کے بعد فیصلے بدل رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ اس میں میرا قصور ہے یا عامریت کا قصور ہے یا جمہوریت کا قصور ہے؟
معاف کیجیے گا، عامریت اگر غلط فیصلے کرے گی تو اس کو کیسے درست کریں گے؟ جمہوریت میں تو وہ راستہ موجود ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے، لوگوں کی رائے تبدیل کر لیں گے. اگر عامریت نے بدترین فیصلے کرنے شروع کر دیے تو اس کو کیسے روکیں گے؟
ہم صاحب آج کی ساری بحث سے نتیجہ سامنے آیا کہ جو جمہوریت ہے آپ کی رائے میں وہی ایک بہترین حل ہو سکتا ہے ساری بحث کا. ہم صاحب یہاں میں آج سے اب آپ سے وہی سوال کرنا چاہوں گا جو جسٹس منیر نے ایک زمانے میں مولانا مودودی سے کیا تھا کہ کیا آپ کو یہ قابل قبول ہوگا کہ ہندوستان کے ہندو جو وہاں میجورٹی میں ہیں وہ جمہوریت کی بنیاد پر ایک حکومت کا ایسی حکومت کا انتخاب کریں بی جے پی کی جو مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھے, تو کیا یہ آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟
جمہوری اصول کے اوپر اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ حق دیں گے نا ہمیں کہ ہم اس فیصلے کو تبدیل کرانے کی بھی جدوجہد کریں, اسی کو جمہوریت کہتے ہیں.
وہ تو ساری عمر نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ ہندوؤں کی میجورٹی کو نہیں بدل سکتے.
نہیں, آپ کا خیال ہے, یہ ہندوؤں کی میجورٹی بھی انسانوں کی میجورٹی ہے اور انسان استدلال سے متاثر ہوتا ہے. آپ جب جمہوری معاشرے کو چلنے دیں گے, عیسائی معاشرہ تھا جس میں چرچ کا نحاب قائم تھا, ایک پروسیس قائم ہوا اور اس نے اس کو تبدیل کر دیا. ہم ہندوؤں سے بھی مخاطب ہوں گے اور جہاں کوئی چیز علم و عقل کے خلاف ہے اس میں لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کریں گے. آپ ڈیموکریسی کو اصل میں ایک فیصلے کی روشنی میں کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ مجھے یہ آزادی دیتی ہے کہ ایک فیصلہ آج نافذ ہو گیا ہے تو تمہیں اس سے اختلاف کا حق ہے, تمہیں رائے عامہ کو ہموار کرنے کا حق ہے, تمہیں غلط فیصلے کو تبدیل کرانے کا حق ہے. اس کو جمہوریت کہتے ہیں.
اور ان دا مین وائل جو مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ وہاں زیادتی ہوگی اس کا ذمہ دار,
اس کے ذمہ دار جمہوری فیصلہ ہی ہے, لیکن اس کو
جمہوریت ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی آمریت بھی غلط فیصلہ کر سکتی تھی, یہ بادشاہت بھی غلط فیصلہ کر سکتی تھی, لیکن آمریت اور جمہوریت کے فیصلے, آمریت اور بادشاہت کے فیصلے کو تبدیل کرانے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. مجھے پھر انتظار کرنا تھا کہ یہ خاندان کب تاریخ کی نظر ہوتا ہے اور اس کے کوڑے دان میں پڑتا ہے. جمہوریت مجھے یہ حق دیتی ہے کہ میں کل اس فیصلے پر تنقید شروع کر دوں.
مسلمانوں کے معاشرے میں تمام فروعی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ کو یہ امکان نظر آتا ہے کہ یہاں جمہوریت بن سکتی؟
میرے نزدیک میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں اسٹیٹ سے متعلق قانون پر بہت کم اختلافات ہیں. یہ اختلافات جو ہیں یہ تو لوگوں کی انفرادی زندگی سے متعلق ہیں, کرنے دیجیے ان کو.
چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ وفاقی شرعی عدالت, روئے تحلال کمیٹی, محکمہ اوقاف, جب ان سارے سرکاری مذہبی اداروں میں تمام مکاتب فکر کے نمائندوں کو نمائندگی دینے کی بات ہوتی ہے تو گویا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ تمام مکاتب فکر کا موقف ایک نہیں ہے اور صرف جو جنرلائزڈ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں یا ہم نہیں کرتے, ان پر ایک سپرفیشل کنسنسس کریٹ کیا جاتا ہے. اصل جو انڈر لائن چیزیں ہیں, جو اختلافات ہیں, وہ وہیں رہتے ہیں.
یہ پھر آپ نے اتفاق رائے کی بات کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہونے دیں.
یعنی صرف ایک مکتبہ فکر کا اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے, تمام مکاتب فکر کا نہیں.
دیکھیے بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی اکثریت ہوگی ان کا نقطہ نظر قانون بن جائے گا. مجھے حق حاصل ہوگا کہ میں اسے تبدیل کرانے کی جدوجہد کروں اگر میرے نزدیک غلط ہے. جمہوریت کہتے ہی اس کو ہے. اس وقت آپ باقی جو فیصلے کرتے ہیں وہ کس اصول پر کرتے ہیں؟ سیاسی تعصبات موجود ہیں, سماجی تعصبات موجود ہیں. غیرت کے نام قتل پر قانون سازی کا معاملہ آپ کے یہاں درپیش ہوا, آپ کے فیوڈل نے اس سے اختلاف کیا, نہیں ہو سکا فیصلہ. اس میں دین کھڑا تھا, مذہب کھڑا تھا. تو جو چیزیں سوسائٹی میں موجود ہیں ان کو تبدیل کرنے کا راستہ بھی جمہوریت ہے.
ٹھیک ہے,
جمہوریت میں مجھے حق حاصل ہے کہ میں بات کر سکوں, میں آپ کی رائے تبدیل کر سکوں, یہ حق مجھ سے.
گاندھی صاحب یہاں پہ معاشی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. ناظرین, نظریاتی طور پر تو مسلمانوں کی اکثریت ایک اسلامی نظام کے قیام کی حمایت کرتی ہے, مگر عملی طور پر اس نظام کے قیام کے لیے جن اقدامات کی ضرورت ہے مسلمانوں کی جانب سے اس پر بہت کم کام سامنے آیا ہے. چونکہ اقتصادی, سیاسی, سماجی اور معاشرتی سطح پر مسلمان ایک سیکولر معاشرے سے مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں, لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر آگے بڑھ کر ان معاملات پر اپنے فہم کے مطابق اپنی اپنی سفارشات پیش کریں اور فروعی اختلافات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے باہمی گفت و شنید اور اتفاق رائے کے ذریعے ایک مشترکہ لائحہ عمل اپناتے ہوئے اس نظام کے قیام کے لیے جدوجہد کریں اور اس ضمن میں اختلاف کو مخالفت کی بجائے مثبت تعمیری سوچ کی بنیاد بنانا ہی اصلاح احوال کی جانب پہلا قدم ہو سکتا ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا کل آپ کے گزرے ہوئے کل سے کہیں بہتر ہو, اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام گامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.